بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب الصعود، یہ باب صعود کا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس باب میں ناک کے ذریعے دوا کے ڈالنے کا ذکر فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناک میں جو ہے دوا ڈلوائی تھی اور آپ نے اس کی اجرت بھی دی تھی. صعود اس دوا کو کہتے ہیں جو ناک میں ڈالی جاتی ہے، اور صعود ناک میں دوا ڈالنے والے عمل کو کہا جاتا ہے. تو اس باب میں جو روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احتجم وعطا الحجام اجرہ واستعطا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کروایا اور حجام کو آپ نے اجرت دی، واستعطا، اور ناک میں بھی آپ نے دوا ڈلوائی. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے کوئی ابھار والی چیز منڈھوں کے پاس رکھ لے اور سر پیچھے کی طرف ڈال لے، اور اس کے بعد ناک میں دوا ڈالی جائے تو پھر وہ اندر تک پہنچتی ہے، دماغ وغیرہ تک جاتی ہے، اس کا فائدہ ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ طریقہ بھی ثابت ہے علاج کے لیے. تو اس باب میں تو امام بخاری کا منشا یہی ہے. آگے دوسرا باب قائم کر رہے ہیں، باب الصعود بالقسط الہندی والبحری، کہ قسط ہندی اور قسط بحری کے ذریعے ناک میں دوا ڈالنے کا یہ باب ہے. یعنی ناک میں دوا ڈالی جائے تو کون سی دوا ڈالی جائے؟ ہمارے پاس تو لکوڈ ملتے ہیں، کبھی جنت العصمت ناک میں لگا دیا، کبھی کوئی اور چیز جو ہے نا ناک میں ہم نے ڈال دی، یا کوئی اور جو ہے طریقہ علاج اختیار کر لیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے، قسط ہندی اور قسط بحری یہ جو ہے نا ناک میں ڈالنا ثابت ہے. اصل میں ایک جڑی بوٹی کا نام ہے، ایک جڑ کا نام ہے قسط ہندی اور قسط بحری. ہندی جو لکڑی ہوتی ہے، اچھا قسط اصل میں جو ہے نا وہ عود کی لکڑی کو بھی کہتے ہیں کہ جو خوشبو والی ہوتی ہے، اس سے دھونی وغیرہ لی جاتی ہے، اور ایک جڑی بوٹی کا نام ہے. تو اس کی دو قسمیں، ایک سفید ہوتی ہے اور ایک سیاہی کے قریب، براؤن کے قریب ہوتی ہے. وہ تو جو کالے پن کے قریب ہوتی ہے وہ زیادہ گرم ہوتی ہے، فائدہ اس کا زیادہ ہے، مرض اگر شدید ہے تو اس کو دینا پڑتا ہے. اور جو بحری ہوتی ہے تو وہ تھوڑا سا ہلکے سفید یا پیلے رنگ کی طرف مائل ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو جڑی بوٹی ہے یہ استعمال کی ہے، اور ناک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دوا ڈلوائی ہے. ایک تو یہ ہے کہ خود اس کو بھی ڈالا جاتا، دوسرا یہ ہے کہ اس کی دھونی وغیرہ بھی دی جاتی، یہ طریقہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے. آج اس کے پاؤڈر ملتے ہیں دوا ساز کی دکان پر، آپ اگر کہیں گے تو وہ جو ہے نا نکال کے دے دیتے ہیں. اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے اس قسط کی تفسیر، یعنی قسط کے تلفظ کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ قسطن کو قسطن بھی کہہ سکتے ہیں، قسطن کو قسطن بھی کہہ سکتے ہیں، کاف کے ساتھ بھی اور قاف کے ساتھ بھی. جیسے مثل الکافوری والقافوری، جیسے کہ کافور ہے تو کافور کو کاف کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور قاف کے ساتھ بھی قافور بھی پڑھ سکتے ہیں. ایسے ہی قرآن پاک میں بھی اس کی مثال ہے کہ وہ کشیطت کا لفظ ہے یہ، تو اس کو کشیطت بھی پڑھ سکتے ہیں اور کشیطت بھی قاف اور قاف کے ساتھ بھی پڑھا جا سکتا ہے، کاف کے ساتھ بھی پڑھا جا سکتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ یہ جو قسط ہے، قسط ہو یا قسط ہو، دونوں طریقے پر پڑھنا صحیح ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کے تلفظ کے بارے میں پہلے یہ بات ذکر فرمائے ہیں. اس کے بعد روایت ہے حضرت ام قیس بنت محسن رضی اللہ تعالی عنہ کی، فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بهذا العود الهندی فان فیه سبعۃ اشفیاء. حضور نے فرمایا کہ عود ہندی کو لازم پکڑ لو. عود ہندی سے مراد وہی ابھی جو میں نے ذکر کیا وہ مراد ہے، خوشبو والی لکڑی مراد ہے. تو علیکم بهذا العود الهندی، ہندی یہ عود ہندی کو لازم پکڑ لو. فإن فیه سبعۃ اشفیاء، کیونکہ اس میں سات شفا ہیں، یعنی سات امراض میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا رکھی ہے. یستعط به من العذرا، کہ وہ دوا ناک میں ڈالی جاتی ہے عذرا کی وجہ سے. عذرا کہتے ہیں گلے میں جو درد ہو جائے، ورم ہو جائے بچوں کو، تو اس وقت یہ دوا دی جاتی ہے، اس کی دھونی جاتی ہے. تو ایک تو اس موقع پر بھی اس کا استعمال ہوتا ہے. ویلد بھی من ذات الجنب، اور ذات الجنب یعنی پہلو کی بیماری میں بھی اس دوا کو منہ کے ذریعے ڈالا جاتا ہے. یلدو کے معنی آتے ہیں منہ کے ذریعے دوا ڈالنا، تو منہ کے ذریعے جو ہے نا یہ دوا ڈالی جاتی ہے پہلو کی بیماری میں. پہلو یعنی آدمی کے پھیپھڑوں کی جو جھلی ہوتی ہے اس میں سوزش پیدا ہو جاتی ہے، پھر وہ جلن پیدا ہوتی ہے، اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے سینے کے آس پاس. تو اس موقع پر بھی یہ جو عود ہندی ہے، قسط بحری ہے، اس کا استعمال کیا جاتا ہے. تو حضور نے اس قسط ہندی اور قسط بحری کی جو ہے ترغیب دی ہے کہ اس کے ذریعے علاج کرو، بڑا فائدہ ہوگا. یہاں سوال یہ ہے کہ اس لکڑی کا جو استعمال ہے، اس جڑی بوٹی کا جو استعمال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں 7 چیزوں سے شفا ہے، لیکن اطباء تو یہ کہتے ہیں کہ سینکڑوں بیماریوں میں شفا کا باعث ہے، تو حضور نے 7 کی تحریر کیوں فرمائی؟ تو ایک جواب سیدھا سا یہ ہے کہ 7 کا جو لفظ ہے عرب زبان میں کبھی کبھی عادت کو بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے، تو کبھی کبھی کثرت کو بیان کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے۔ جی میں نے آپ کو 10 وقت یہ بات کہہ دی، ہم کہتے ہیں اردو زبان میں، یا آپ 1000 وقت میں نے یہ بات کہہ دی، حالانکہ 1000 وقت آدمی نہیں کہتا ہوں، 10 وقت میں نے بات کہہ دی، حالانکہ 10 وقت کہا نہیں ہوتا ہے لیکن کہہ دیتا ہے۔ تو کثرت کو بیان کرنے کے لیے تعبیر استعمال کی جاتی ہے، تو عربوں میں بھی 7 کا جو لفظ ہے وہ کثرت کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا تھا کہ بھائی 7 بیماریوں سے شفا ہے، مطلب بہت سی بیماریوں میں شفا ہے۔ جب کثرت کم بیان کرنا ہو تو 7 کا لفظ استعمال ہوتا تھا، اور اگر کثرت جو ہے نا زیادہ بیان کرنا مقصد ہے تو 70 کا لفظ استعمال ہوتا تھا، اور اگر مزید اور جو ہے نا کثرت کا استعمال کرنا ہو تو 700، اور اگر مزید اور کثرت کو بتانا ہے تو بھی 70,000 کی طرف روایتوں میں ذکر ملتا ہے۔ تو جتنی بڑی کثرت کو بتانا مقصد ہے اس اعتبار سے اس لفظ کا استعمال ہوتا تھا۔ تو محاورات کو سمجھنا بھی یہ بڑا اہم ہوتا ہے، محاورات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بعض یعنی مطلب یہ ہے کہ غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے پھر۔ تو ایک مطلب تو علماء نے یہ لکھا ہے کہ حدیث میں 7 جو ہے نا وہ حصر کے لیے نہیں ہے، یعنی متعین طور پر 7 بیماریوں سے شفا کو بتانے کے لیے نہیں ہے یہ، بلکہ یہ کثرت کو بتانے کے لیے اللہ کے نبی نے عدد استعمال فرمایا۔ بعض یہ فرماتے ہیں کہ ان کے ہاں مطلب یہ ہے کہ بعض بیماریوں کے ذریعے اس وقت جو ہے نا مشہور جو ہے نہیں تھے وہ، ایک جواب یہ بھی ہے، بہت سارے جوابات ہوتے ہیں اصل میں، ایک ایک سوال کے جو اس اعتراضات ہوتے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہوتی، اور انداز تو سمجھ میں آ گیا ہوتا ہے کہ بھئی بہت سارے جوابات اس کے دیے جا سکتے ہیں۔ تو ایک جواب ان میں سے یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھی کا علم تھا، اللہ تعالیٰ نے ساتھ کا بتا دیا تو ساتھی کا ذکر کیا، اور بعض کے بارے میں اللہ کے نبی کو نہیں بتایا گیا تو حضور نے نہیں ذکر فرمایا، یا پھر موقع مناسبت کے لحاظ سے جو ہے نا ذکر کیا جائے، کبھی عادت جو ہے نا اس وقت کے حساب سے بیان کرنا منشا اور مقصد ہوتا ہے تو اس تناظر میں اللہ کے نبی نے بیان کیا ہوگا۔ تو بہرحال اچھا، بعض روایت میں یہ ہے کہ اس قسطِ ہندی قسطِ بحری کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اس سے 2 بیماریوں میں شفا ہے، تو بعض میں 5 کا ذکر ہے، بعض میں 2 کا ذکر ہے، بعض میں 7 کا ذکر ہے۔ تو جواب وہی ہے کہ بھائی ماحول کے اعتبار سے، مخاطبین کے لحاظ سے عادت جو ہے نا کبھی کبھی بیان کر دیا جاتا ہے، کسی چیز کی توجہ دلانا منشا ہوتا ہے، مقصد ہوتا ہے، تو وہ بیان کرنا مقصد ہوتا ہے، نفس عادت نہیں۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی کفار عرب 5 کے بارے میں جانتے تھے، 2 کے بارے میں نہیں جانتے، تو حضور نے 2 کی تخصیص کر کے خاص طور پر یہاں پر ان دونوں کا ذکر فرمایا کہ بھائی اس میں بھی اس کے ذریعے شفا ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال اس کے بعد اگلی روایت ہے، اس میں یہ ہے کہ دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ببن لی لم یاکل الطعام فبال علیہ فدا بماء فرش علیہ۔ حضرت ام قیس بنت محسن کی یہی روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میں اس موقع پر اللہ کے نبی کے پاس اپنے بیٹے کو لے کر آئی تھی جو ابھی کھانا نہیں کھاتا تھا، یعنی دودھ پیتا بچہ تھا، چھوٹا بچہ تھا، فبال علیہ تو اس نے جو ہے نا آپ پر پیشاب کر دیا، فدا بماء تو اللہ کے نبی نے پانی منگوایا، فرش علیہ اور پانی جو ہے نا وہاں پر بہا دیا۔ رشن کے ایک معنی عام طور پر پانی کے چھڑکنے کے آتے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ کیا پانی کے چھڑکنے سے کپڑا پاک ہو جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تو یہاں پر یہی ہے، بعض علماء اس کو اپنے ظاہر پر محمول کرتے ہیں اور یہی کہتے ہیں کہ بھئی بچہ اگر پیشاب کر دے تو پھر چھڑک دینے سے وہ پاک ہو جائے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کو چھڑک دیا۔ لیکن دوسرے علماء یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، پانی کا چھڑک دینا کافی نہیں ہے، پیشاب تو نجیس ہے، وہ ناپاک ہے، اس کا دھونا ضروری ہے، چاہے بچہ ہو چاہے بڑا ہو۔ تو اس لیے یہاں پر رشن کا جو لفظ ہے یہ چھڑکنے کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ پانی کے صبن کے معنی میں، پانی کے بہانے کے معنی میں لفظ استعمال کیا گیا کہ اللہ کے نبی نے پانی کو بہا دیا وہاں پر۔ اور عربی میں اس لفظ کا استعمال بہانے کے معنی میں بھی ہوا ہے، یعنی دیگر مواقع پر آپ یعنی حدیثوں میں ہے کہ رشن کا لفظ جو ہے نا پانی بہانے کے معنی میں استعمال کیا گیا، تو یہاں پر بھی اسی معنی میں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ فرشتہ علیہ، تو اس وجہ سے مسئلہ تو یہی ہے کہ بچہ پیشاب کرے یا کسی کا بھی پیشاب لگ جائے تو وہ ناپاک اور نجس ہے، کپڑے کو دھونا ضروری ہوتا ہے، بغیر دھوئے اس کی جو مقدار فقہا نے بیان فرمائی ہے اس کی رعایت ضروری ہے، دھونا تو بہرحال ضروری ہے، کپڑوں پر رکھے رکھنا جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد باب ہے، باب ان ایسا آتن یحتجم، یہ باب اس بات کے بیان میں ہے کہ کس وقت جو ہے نا وہ حجامہ لگوایا جائے۔ یہاں سے تقریباً 5-6 ابواب ہیں جن میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حجامے سے متعلق احادیث کو ذکر فرما رہے ہیں۔ پہلی جو روایت ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں حجامہ کروایا۔ حجامہ کیا ہوتا ہے؟ تو حجامے کے اصل معنی آتے ہیں خون کے چوس لینے کے، تو اس میں ظاہر سی بات ہے کہ خون ہی جسم سے نکالا جاتا ہے، وہ تو اس میں بڑی شفا ہے اور بڑی مؤثر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا اثر رکھا ہے۔ اس طریقہ علاج میں، حتیٰ کہ روایت میں ہے کہ معراج میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے آسمانوں میں، تو جس کسی بھی فرشتے کے گروپ سے یا فرشتوں کی جماعت سے ملاقات ہوتی تو فرشتے اللہ کے نبی کو یہ تعلیم دیتے تھے کہ بھائی آپ اپنی امت سے حجامے کے لیے کہیں، یعنی فرشتوں کا بتایا ہوا یہ علاج ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا اثر رکھا ہے اس میں تو بہت سی بیماریوں کے لیے، یعنی ظاہر سی بات ہے کہ فاسد حجامے میں ہوتا یہ ہے کہ فاسد جو خون ہوتا ہے وہ نکالا جاتا ہے جسم کے اندر سے، اور خون تو سارے جسم میں پھیلا ہوا ہوتا ہے، تو وہ جہاں جہاں جائے گا خون خراب اگر ہوگا تو سارے جسم میں اثرات تو اس کے ہوں گے، جب فاسد خون نکال لیا گیا تو خون پاکیزہ ہو گیا تو جسم میں جو خون دوڑے گا تو صاف ستھرا خون دوڑے گا، تو پھر اس کے اثرات جسم میں ظاہر بھی ہوں گے، تو یہ بڑا ہی مؤثر علاج ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور مختلف موقعوں پر کیا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہی بتاتے ہیں کہ کبھی بھی حجامہ کروایا جا سکتا ہے، کوئی قید اس کی نہیں ہے، اور آپ نے روزے کی حالت میں بھی کیا ہے تو روزے کی حالت میں بھی حجامہ کروایا جا سکتا ہے، منشا اس سے یہی ہے۔ تو فرماتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما احتجم النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو صائم، اللہ کے نبی نے روزہ کی حالت میں حجامہ کروایا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، حجامہ کروانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ وضو ٹوٹ جائے گا اس کی وجہ سے، کیونکہ خون نکلتا ہے جسم سے تو وضو تو ٹوٹ جائے گا لیکن روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، البتہ یہ ذہن میں ضرور رکھنا چاہیے کہ کمزور اگر آدمی ہے تو پھر حجامہ نہ کروائے، خون کے نکلنے سے کمزوری مزید بڑھ جائے گی تو روزے میں جو ہے نا دشواری نہ ہو جائے اس کو۔ اس کے بعد باب ہے باب الحج میں فی السفر والاحرام، حالت سفر میں اور احرام کی حالت میں حجامہ کروانے کا یہ باب ہے، دوسری روایت ابن عباس رضی اللہ عنہما ہی کی ہے، اس میں مضمون یہی ہے کہ احتجم النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو محرم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کی حالت میں حجامہ کروایا، تو علاج ہے کروا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، البتہ منافی احرام کوئی عمل نہیں ہے، یہ احرام کی حالت میں یعنی بال نہ کاٹے جائیں، ناخن نہ کاٹے جائیں، خوشبو نہ لگائی جائے، کوئی چیز استعمال نہ کی جائے، تو ایسا کوئی عمل نہیں پایا جا رہا، تو اس لیے جو ہے حجامے بھی ایسے اگر احرام کی حالت میں بال کو صاف کرنے کی ضرورت پڑ گئی مثال کے طور پر اور اس کے بعد نکالا جا رہا ہوں وہ جائز نہیں ہے، پھر چونکہ بالوں میں بال کو نہیں اکھاڑا جا سکتا جسم سے، صاف نہیں کیا جا سکتا جسم سے، تو اگر کوئی کرنے والا وہ حرکت کر رہا ہے بال وغیرہ نکالنے کی ضرورت محسوس کر رہا ہے تو پھر حجامہ نہیں کروانا چاہیے، بغیر اس کے اگر کوئی کروانا چاہے تو اس کی گنجائش ہے، اور سفر میں بھی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس لیے سفر میں بھی آدمی کروائے، اس کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے بعد تیسرا باب ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس میں فرماتے ہیں کہ باب الحجامۃ من الداء، بیماریوں سے حجامہ کروانے کے بیان میں یہ باب ہے، تو مختلف بیماریوں سے شفا کا ذریعہ ہے، حتیٰ کہ لکھا ہے کہ سحر وغیرہ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نجات عطا فرماتے ہیں حجامے سے، سحر بھی دور ہوتا ہے اس سے، اور حیدرآباد میں ایک مرتبہ ہم کروا رہے تھے تو ساتھی نے بتایا کہ ہندو بھی بہت کرواتے ہیں، غیر مسلم بھی جو ہے نا بہت کرواتے ہیں، اور ان کے پاس بھی جو ہے نا یہ عقیدہ بنا ہوا ہے کہ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں جادو کی اس کی جو ہے نا وہ اس سے شفا مل جاتی ہے، تو آتے ہیں کرواتے ہیں دور دراز سے۔ تو اس باب میں جو روایت ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ انہ سئل عن اجر الحجام، کہ پوچھا گیا حجام کی اجرت کے بارے میں، تو فقالا، تو حضرت انس نے فرمایا کہ احتجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجمہ ابو طیبہ، اللہ کے نبی نے حجامہ کروایا تھا اور آپ کو ابو طیبہ نامی شخص نے جو ہے وہ حجامہ کیا تھا، تو فاعطاہ صاعین من طعام، تو حضور نے دو سا اس کو گہوں دیے، دو سا بڑی مقدار ہوتی ہے گہوں کی، تقریباً جو ہے ایک سا 3 کلو 200 گرام کے آس پاس ہوتا ہے، تو 6.5 کلو کے قریب مقدار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گہوں کے اس زمانے میں دی، تو وکلم موالیہ فخففوا عنہم، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آقاؤں کے بارے میں بات کی تو ان لوگوں نے ان کے جو ہے نا بوجھ کو ہلکا کر دیا، وقالا، پھر حضور نے فرمایا ان امثل ما تداویتم بھی الحجامۃ والقسط البحری، سب سے بہترین علاج جس کے ذریعے تم علاج کرو تو وہ حجامہ ہے اور قسط بحری ہے، وقالا، اور پھر فرمایا کہ لا تعذبوا صبیانکم بالغمز من العذرہ وعلیکم بالقسط، اپنے بچوں کو عذرہ یعنی گلے میں جو درد ہوتا ہے ورم آ جاتا ہے اس کی وجہ سے دبا کر تکلیف مت دیا کرو، تم بحر قسطی کو لازم پکڑ لو، بحر یعنی قسط بحری کو لازم پکڑ لو۔ یہ جو روایت ہے اس میں ایک بات تو یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کروایا اور حجامہ کروانے کے بعد اس کی اجرت بھی دی ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے یہی بات بتانا چاہتے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے اس کو بہترین علاج بتایا ہے، ان امثلہ ما تداوی تم بھی الحجامہ، سب سے بہترین علاج یہ ہے جس کے ذریعے تم جو ہے نا اپنا علاج کرواؤ وہ حجامہ ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ ساتھ قسط بحری کو بھی لازم پکڑنے کا حکم دیا، یعنی یہ جو قسط بحری ہوتی ہے، یعنی یہ جڑی بوٹی ہوتی ہے، تو اس کے استعمال کرنے کو اللہ کے نبی نے جو ہے نا بتایا ہے، اور فرمایا کہ بچوں کے گلوں میں خاص طور پر ہوتا یہ تھا کہ چھوٹے بچوں کے گلوں میں درد ہو جاتا تھا، تو حلق میں دباتے تھے اور دبا کر جو ہے نا وہاں سے خون نکالتے تھے، تو اس سے بچے کو بڑی تکلیف ہوتی تھی، اور اس طرح جو ہے نا علاج کروایا جاتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح بچوں کو گلے میں دبا کر تکلیف مت دو، یہ جو قسط بحری ہے اس کے ذریعے جو ہے نا یہ دوا یہ ڈالو، بچے کے گلے میں ڈال دو، اس کی دھونی دیا کرو، اس سے فائدہ ہو جائے گا، لیکن غیر ضروری خامخواہ تکلیف مت دیا کرو. تو ایک تیسری بات جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمائی وہ یہی ہے. اس کے بعد روایت ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی، فرماتے ہیں کہ عاد المقنع ثم قال لا ابرح حتى يحتجم فاني سمعت رسول حتى تحتجم فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان فيه شفاء. کہ حضرت جابر بن عبداللہ ایک مرتبہ جو ہے مقنع کے پاس آئے عیادت کرنے کے لیے، مقنع ایک شخص تھے، تو کہنے لگے کہ میں یہاں سے نہیں ہٹوں گا یہاں تک کہ تم حجامہ کروا لو. پھر اس کے بعد فرمایا کہ کیونکہ اللہ کے نبی سے میں نے سنا ہے یہ کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ حجامے میں اللہ نے شفا رکھی ہے، تو اس لیے جو ہے نا اس کو اختیار کرو، جب تک جو ہے نا حجامہ نہیں کرواؤ گے میں جاؤں گا نہیں. بعض دفعہ دوستانے میں محبت میں تعلق ہوتا ہے تو آدمی کہہ دیتا ہے، تو انہوں نے بھی یہاں پر جو ہے نا اپنی اسی عمل کا اظہار فرمایا. اگلا باب ہے کہ حجامہ کن مواقع پر کرنا چاہیے، کن بیماریوں میں کرنا چاہیے. تو آگے جو روایت نقل کر رہے ہیں وہ یہی ہے یا کہاں کرنا چاہیے. تو اگلے باب میں یہ مضمون ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ جو ہے نا وہ سر پر کروایا ہے، آپ نے کندھے پر بھی کروائے تھے، گردن کے پاس بھی آپ نے کروایا تھا، اور پیر پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کروایا تھا، اور ایک یہ ہے کہ سر پر بھی اللہ کے نبی نے حجامہ کروایا تھا. تو کر سکتے ہیں، اطبا سے پوچھ لیا جائے، پوچھ کر جو ہے نا کر لیا جائے کہ کہاں مناسب ہے کہاں نہیں. بیماری کے اعتبار سے، تشخیص کے اعتبار سے حجامہ کروایا جاتا ہے، پھر یعنی ڈاکٹرز پوچھ لیتے ہیں کہ بھائی بیماری کیا ہے، مرض کیا ہے، اس کے بعد جہاں جسم میں ضرورت ہوتی ہے تو وہاں حجامہ کرتے ہیں، اور خاص طور پر اس کو فوکس کر کے وہاں سے فاسد مادے کو، فاسد خون کو نکال دیا جاتا ہے، تو اس سے بڑی راحت ملتی ہے. پھر تو عبداللہ ابن بجینہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتجم بلحی جمل من طریق مکہ وهو محرم فی وسط رأسه. اللہ کے نبی نے مکے کے راستے میں لحی جمل کے پاس حجامہ کروایا تھا، اور آپ احرام کی حالت میں تھے، اپنے سر کے درمیانی حصے میں آپ نے حجامہ کروایا. یہ لحی جمل اصل میں مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ایک جگہ ہے، اس جگہ میں اللہ کے نبی نے جو ہے نا حجامہ کروایا تھا، اور سر کے بیچ میں کروایا تھا. اور اگلی روایت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی ہے، ان میں بھی یہی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتجم فی راسی ہی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر میں حجامہ کروایا تھا. تو حجامہ جسم میں جہاں ضرورت ہو وہاں کروایا جا سکتا ہے. اس کے بعد باب ہے باب الحجامۃ من الشقیقۃ والصداع، آدھے سر کے درد کی وجہ سے اور پورے سر کے درد کی وجہ سے حجامہ کروانا. تو سر میں اگر درد ہو، چاہے آدھے سر کا ہو چاہے پورے سر کا ہو، حجامہ جو ہے نا اس کا بہترین علاج ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں احتجم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی راسه وهو محرم من وجع کان به بماء یقال له لحی جمل. یعنی مضمون وہی ہے کہ اللہ کے نبی نے احرام کی حالت میں سر کے درد کی وجہ سے حجامہ کروایا تھا. آگے دوسری روایت ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی، اس میں یہ ہے کہ آدھے سر کا درد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا تھا. اصل میں خاص طور پر اس وقت جس وقت زہر آپ کو دیا گیا تھا نا، تو ایک یہودیہ خاتون نے زہر دے دیا تھا، تو اس کا اثر آپ کے جسم میں ہو گیا تھا، اور اس کی وجہ سے سر بھی بہت درد ہوتا تھا، تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حجامہ کروایا. یعنی دعوت کی، کھانے میں زہر ملا دیا، آپ کے ساتھ ایک صحابی بھی تھے، تو جیسے ہی آپ نے لقمہ اپنے منہ میں رکھا تو وہی آ گئی ہے جبرائیل، آ گئے کہنے لگے کہ بھائی اس میں زہر ہے، اس کو چھوڑ دیں. اتنے میں ہی اثر ہو گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور جو صحابی آپ کے ساتھ کھانا کھا چکے تھے ان کا انتقال ہو گیا، اور اللہ کے نبی کو جو ہے نا اس کا اثر محسوس ہوتا تھا، اور مرض وفات تک، دنیا سے جانے تک جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سر کا درد رہا. پھر تو اس پس منظر میں اللہ کے نبی جو ہے نا علاج کر، یعنی یہ حجامہ کروایا کرتے تھے تاکہ اس میں افاقہ ہو جائے. تو فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتجم اور ہوا محرم فی راسہ من شقیقۃ کانت بہ، کہ اللہ کے نبی نے حالت احرام میں اپنے سر میں حجامہ کروایا تھا آدھے سرد کی وجہ سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لاحق ہوا تھا. اگلی روایت آ گئی ہے اس سے پہلے، اس میں بھی یہی مضمون ہے کہ اللہ تبارک و نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین چیز جس کے ذریعے تم علاج کرو تو وہ شہد کے پینے میں، حجامے کے لگوانے میں، آگ کے ذریعے داغنے میں جو ہے نا وہ ہے. وما احب ان اکتویا، اور میں آگ کے ذریعے داغ کر علاج کرنے کو پسند نہیں کرتا. یہ دو تین باتیں اور ذہن میں رکھیں حجامے سے متعلق. ایک تو یہ ہے کہ کب کروانا بہتر ہے، हदीसों में जो तारीखें मिलती हैं वो इस्लामी चांद की तारीखों में 17 और 19 और 21 में तारीख, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है, 17 तारीख को, 19वें तारीख को और 21वें तारीख को जो है ना वो हिजामा करवाया जाए। असल में इन दिनों में इंसान का जो खून है उसकी गर्दिश जो है ना वो एतदाल में होती है। महीने के इब्तदाई पहले अशरे में ये 15 दिन के अंदर अंदर जो मरहला होता है तो खून की गर्दिश तेज़ होती है, हिजामा करवाएंगे तो ज़्यादा खून निकल जाता है, उसमें कमज़ोरी होगी। और महीने के आखिर में खून की गर्दिश वो ठंडी पड़ जाती है, तो जब आप हिजामा करवाते हैं तो जो खून फासिद खून निकलना चाहिए वो नहीं निकलता। फिर ये जो तारीखें होती हैं 17 है 19 है 21, फ़कहा ने लिखा है कि तकरीबन 14 तारीख 15 तारीख से लेकर 22 तारीख से 23 तारीख तक का जो ज़माना है इसमें खून की गर्दिश एतदाल में होती है आदमी के, तो इसमें हिजामा करवाने में खून जो निकलता है वो एतदाल के साथ निकलता है, ज़्यादा भी नहीं निकलता कम भी नहीं निकलता, तो दरमियान में जो ज़रूर यानी फासिद जो मवाद है वो पूरा निकल जाता है इसमें, तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दिनों में हिजामे की तरगीब दी है। बाकिया और भी दिनों में ज़रूरत हो तो करा सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, बेहतर है ये। दूसरा यह है कि बाज़ दिनों में हिजामे से अल्लाह के नबी ने ममानात फरमाई, उनमें से एक मंगल का दिन है, शायद इसीलिए हजाम जो है ना मंगल के दिन हैदराबाद में, हमारे पास इंडिया में तो बंद रखते थे हजाम जो है, और यहाँ पर भी पूरा दीवान जो है ना गालिबा मंगल के दिन बंद होता है, पूरा हजाम बैठे। तो मंगल के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद रिवायत में यह है कि हिजामा करवाने से मना फरमाया, और यह भी फरमाया कि उसमें एक घड़ी ऐसी होती है कि उसमें खून बंद नहीं होता, यानी खून ज़्यादा निकल जाएगा तुम्हारे लिए, तो इसलिए जो है ना मंगल के दिन हिजामा न करवाया जाए। लेकिन यह अफजलियत पर महमूल है, इस अम्र की रियायत कर लेने में सवाब है, न करने में कोई गुनाह नहीं है, अज़राह शफक़त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह हुक्म है। जैसे बहुत सारे अहकाम उम्मत की रहबरी के लिए बतौर शफक़त के अल्लाह के नबी ने दिए हैं, उनमें से एक हुक्म ये भी है। अलबत्ता इसी के बरखिलाफ़ जो है बाज़ रिवायत में यह है कि मंगल का दिन इलाज करवाने में यानी शिफा की अल्लाह के नबी ने तरगीब दी है। एक तरफ रिवायत यह बता रही है कि मंगल के दिन हिजामा ना करवाओ, दूसरी तरफ रिवायत यह बता रही है कि मंगल के दिन जो है ना हिजामा करवाओ, शिफा है उसमें, दिन की तख़सीस के साथ है। अभी तो उलमा ने इनमें तदबीक जो दी है वो ये है, फरमाया कि 17 तारीख को जो मंगल का दिन आ जाए तो उनमें करवा सकते हैं, 17, 19 और 21, तो इनमें जो है ना हिजामा करवा सकते हैं, आम दिनों में जो मंगल आ रहा है उनमें जो है ना हिजामा ना करवाया जाए, बेहतर तरीका यही है। और बाद रिवायत में ये भी है कि 40 साल के बाद हिजामा नहीं करवाना चाहिए वो ज़माने में खून की ज़रूरत होती है आदमी को, अगर जो खून अंदर मौजूद है वही निकाल लिया जाए तो फिर मुश्किल हो जाएगी उसके लिए। उसके बाद रिवायत है बाबुल हलक मिन अल अदा, तकलीफ़ की वजह से बालों के हलक करवा लेने के बयान में ये बाब है। हज़रत काबी बिन उजरा की रिवायत है, फरमाते हैं अता अलैया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मानुल हुदैबिया, अल्लाह के नबी मेरे पास हुदैबिया के ज़माने में आए, वाना उक़िदु तहता बुरमतिन, और मैं एक हांडी के नीचे जो है ना आग जला रहा था, वल्कमलु ततनाथर वानरासी, और जुएँ मेरे सर से गिर रही थी, इतनी ज़्यादा गिरे हो गई जुएँ हो गई थी। फ़क़ाल तो हुज़ूर ने फरमाया कि आयुदी का हवाम मुकाम, यानी ये तुमको जो है ना तकलीफ़ दे रही हैं, तो मैंने कहा कि हाँ या रसूल अल्लाह, तो आपने फरमाया कि इहलिक वसुम थरात अयामिन वातम सितत औ उनसुक नसीकतन, قال ايوم لا ادري بايتهن بدا, तो हुजूर ने फरमाया कि ठीक है हालत अहराम में हैं, तो फरमाया कि बालों का हलक करवा लो, 3 दिन के रोज़े रख लो, या जो है 6 मिसकिनों को खाना खिला दो, या फिर एक जानवर को ज़बह कर दो। हुजूर ने यह बात इरशाद फरमाई। असल में हालत अहराम इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बताना यही चाह रहे हैं यहाँ पर कि भाई हलक करवा सकते हैं बीमारी की वजह से, क्योंकि वो भी ज़ाहिर सी बात है कि बालों का निकाल लेना जुओं से हिफाजत के लिए इलाज ही है, कि बाल जब साफ़ हो जाएंगे तो जुएं से उनको रहने के लिए जगह ही नहीं होगी तो चले जाएंगे। दूसरी बात जो हदीस में है वो ये है कि ये हज के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हज़रत काबी बिन उजरा के सर में बहुत ज़्यादा जुएं हो गई थी, इतनी थी कि गिर रही थी, तो हुजूर ने देखा तो फरमाया कि भाई तकलीफ़ हो रही है, तो कहने लगे कि हाँ या रसूल अल्लाह, तो फरमाया कि ठीक है बाल निकाल लो अपने, हालत अहराम में तो बाल काटना जायज़ नहीं है, तो फरमाया कि मजबूरी है तो मजबूरी में गुंजाइश है, फिर तो फरमाया कि बाल काट लो, अलबत्ता फिदिये में 3 चीज़ों में से किसी एक चीज़ में इख्तियार है, ये उज्र की वजह से 3 चीज़ों में से एक चीज़ में इख्तियार दिया गया है, वो यही है कि या तो 3 दिन के रोज़े रख लो, या 6 मिसकिनों का खाना खिला दो, या एक जानवर को ज़बह कर लो, तुम्हारे लिए काफ़ी है, ये इख्तियार है। तो हज़रत अय्यूब फरमाते हैं जो यानी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद के उस्ताद के उस्ताद हैं कि अल्लाह के यानी यहाँ पर मुझे मेरे उस्ताद ने ये 3 चीज़ें किस तरतीब के साथ जिक्र की वो जहन में नहीं है, 3 चीज़ें तो जिक्र की हैं लेकिन किस तरतीब से जिक्र किए हैं वो मुझे नहीं मालूम, वो जहन में नहीं रहा। इससे बात मालूम होती है कि हदीसों की हिफाजत में हदीसों के नकल करने में किस दर्जा अहतमाम किया करते थे वो, यानी आगे पीछे भी हो रहा है तो बता देते हैं कि भाई ये आगे पीछे है, तरतीब हो सकता है कि आगे पीछे हो, तीन चीज़ें तो यही विचार फरमाई थी, लेकिन कौन सी चीज़ पहले थी, कौन सी बाद में, कौन सी तीसरे नंबर पर है, उसका इल्म नहीं है। तो इसीलिए इल्म हदीस जो है ना हमारे पास बिल्कुल मुस्तनद अंदाज में महफूज है अल्लाह तबारक वाता, क्योंकि हदीसें तशरीह हैं असल में कुरान पाक की, तो इस और अल्लाह ने कुरान की जिम्मेदारी ले ली है हिफाजत की, तो कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी के ज़िल में हदीस की हिफाजत की जिम्मेदारी भी गई अल्लाह तबारक वाला ने ले ली है। तो इसलिए इल्म हदीस 1400 साल से आज तक महफूज है। जो रिवायतें सही हैं वो बिल्कुल अलग हैं, जो रिवायतें ज़ईफ़ हैं वो बिल्कुल अलग हैं, जो रिवायतें मौजू हैं वो बिल्कुल अलग हैं। अल्लाह तबारक यानी मुहद्दिसीन से अल्लाह तबारक व ताला ने एक मुजज़ाती कारनामा जो है ना ज़ाहिर करवा दिया, सादिर करवा दिया। उसके बाद रिवायत है, बाब मन इक्तवा अव कवा गैरहू व फ़ज़्लु मन लम यक्तवी। जो आदमी इलाज में दागने का अमल करे और जो न दागे उसकी फजीलत के बयान में ये बाब है। पहली रिवायत तो इस मजमून में हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के यही है कि अल्लाह के नबी ने तीन चीज़ों में शिफा की तरगीब दी है और इलाज की जो है ना तरगीब दी है और शिफा को बतलाया है। तो एक तो यही है कि हिजामा करवाने में और दागने में, और तीसरी चीज़ शहद है जिसका पहले आया है, जिक्र आया है। लेकिन साथ में अल्लाह के नबी ने यह भी फरमाया कि भाई इलाज व मुआलजे में दागने का जो अमल है मुझे पसंद नहीं है। उसके बाद दूसरी रिवायत थोड़ा सा तफसीली है, हज़रत इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है। अच्छा, ये वो सहाबी हैं जिनसे फरिश्ते जो है ना बाज़ाब्ता सलाम करके मुलाकात किया करते थे, हज़रत इमरान बिन हुसैन। और इनके बारे में आता है कि इन्होंने जब जो है ना दागने का किसी बीमारी में मुबतला हो गए थे तो दागने के ज़रिए इलाज किया अपने जिस्म का, तो फरिश्तों की ज़ियारत रुक गई उनसे, अंदाज़ा हो गया। तो फिर उसके बाद जो है उन्होंने यानी वो अमल छोड़ दिया, तर्क कर दिया और उससे जो है ना यानी एहतियात करना शुरू कर दिया, तो फिर ज़ियारत शुरू हो गई थी उनको। तो बड़े अजीब व गरीब सहाबी हैं। तो इसमें जो मज़मून है वो ये है कि ला रुकैयत इल्ला मिन आइनिन औ हुम्मतिन, कि रुकैया नहीं है, झाड़ फूँक नहीं है मगर नज़र बद की वजह से या जहरीले जानवर के काट लेने की वजह से या डस लेने की वजह से। तो फ़दकर तो सईद बिन जुबैरिन, इमरान बिन हुसैन कहते हैं कि मैंने सईद बिन जुबैर से यह जिक्र किया तो उन्होंने कहा कि हदसन अबन अब्बास, इबन अब्बास रज़ी अल्लाह अनुमा ने यह हदीस हमको बयान की। फ़काल तो फरमाए, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, उरिज़त अलैया अल-उमम, के मेरे सामने उम्मतें पेश की गई, यानी कई उम्मतें, हज़रत मूसा है, हज़रत ईसा हैं, गुज़िश्ता अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनकी उम्मतें अल्लाह के नबी के सामने पेश की गई। फ़जाल नबी व नबियान यमुर्रूना माहुमुर्रहतु, तो एक नबी दो नबी मेरे साथ में यानी गुजरने लगे और उनके साथ जमातें भी होती थीं। वन नबी उलैस माहू अहदुन, और कुछ नबी ऐसे भी गुजरे कि उनके साथ कोई नबी कोई उम्मती ही नहीं था, यानी तन्हा नबी हैं, किसी ने ईमान ही नहीं लाया उनके ऊपर, ईमान कबूल नहीं किया। तो हत्ता रुफी अली सवादुन अज़ीम, यहाँ तक कि एक बहुत बड़ी जमात जो है ना मेरे सामने पेश की गई। कुल तो माहदा, तो मैंने कहा कि भाई ये कौन है, उम्मती हादी ही, क्या ये मेरी उम्मत है। तो क़ीला नहीं, तो कहा गया कि बल हादा मूसा वक़ौमुहु, बल्कि ये तो जो है ना मूसा है और उनकी कौम है। क़ीला, फिर मुझे कहा गया कि उन्दुरु इलल उफ़ुक, आसमान की तरफ देखो। फ़ाइदा सवादुन यमला उल उफ़ुक, तो वहाँ जो है ना मैंने देखा कि एक बहुत बड़ी जमात है जो उफ़ुक के भरे हुए हैं पूरा, यानी आसमान को भर दिया है। तुम मकील अली, फिर मुझे कहा गया कि उन्दुर हा हुना वहा हुना फ़ी आफ़ाक़ अस्समा, कहा गया कि भाई आसमान में इधर देखो इधर देखो। तो हुज़ूर जब देखने लगे तो लोग ही लोग नज़र आ रहे हैं। तो फ़ाइदा सवादुन क़द मला अल उफ़ुक, तो फरमाते हैं कि ये जो बड़ी यानी इज्तमाई अजीम था, ये जमात थी लोगों की, तो इसने पूरे आसमान को भर दिया था, इतने लोग मुझे नज़र आने लगे। क़ीला, आपसे कहा गया कि हादी उम्मतु, ये आपकी उम्मत है। वयदखुलुल जन्नत मिन हाउलाई सबऊना अल्फन बगैर हिसाबिन, इन लोगों में से 70,000 लोग बगैर हिसाब की जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। तो अल्लाह के नबी ने यह तो बता दिया कि 70,000 लोग जन्नत में जाएंगे इनमें से, लेकिन कौन लोग होंगे वो नहीं बताया। तुम मदखला, फिर आप हजरे में दाखिल हो गए। वलम युबैन लहुम, आपने जो है ना उनके सामने बयान नहीं किया कि भाई ये कौन लोग हैं दाखिल होने वाले। फ़ाफ़ाज़ अल-क़ौमु, तो ये लोग आपस में बात करना शुरू कर दिए। वक़ालू, और कहने लगे कि नहनु लदी आमन्ना बिल्ला, कि भाई ये 70,000 तो हम ही हो सकते हैं। उसने जनता इस बुनियाद पर जो है ना आपस में कहने लगे कि हम ही हो सकते हैं। आमन्ना बिल्ला, हम अल्लाह पर ईमान लाए। वत्तबअना रसूलहू, और अल्लाह के नबी की जो है ना रसूल की हमने इत्तबा की। फनहनु हुम औ औलादुना अल्लदीन वुलिदु फिल इस्लाम फ़इन्ना वलिदना फिल जाहिलिया, फिर उनका ख्याल ये हुआ कि हम तो ज़माने जाहिलियत में कुफ्र के ज़माने में पैदा हुए, कुफ्र और शिर्क के माहौल में पैदा हुए, तो कहने लगे कि अगर हम नहीं तो हमारी औलाद तो ज़रूर इसमें है। फिर उसके बाद कहने, क्योंकि वो तो इस्लाम ज़माने इस्लाम में पैदा हुए और वो अल्लाह के नबी की सोहबत में रहे हैं, तो फ़इन्ना वलिदना फिल जाहिलिया, और हम जो है ना ज़माने जाहिलियत में पैदा हुए। تو فبلغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کو یہ خبر پہنچی، فخرج، تو آپ باہر تشریف لائے، فقال، پھر فرمایا، ہم الذین لا یسرقون ولا یتطیرون ولا یکتبون وعلی ربہم یتوکلون، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو 70,000 ہیں اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہونے والے ہیں، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جھاڑ پھونک نہیں کرتے، ولا یتطیرون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو بدفعلی نہیں کرتے، ولا یکتبون، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو داغ کر علاج نہیں کرتے، وعلی ربہم یتوکلون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب پر بھروسہ کرنے والے ہیں۔ یہ چار باتیں اللہ کے نبی نے اشار فرمائیں کہ چار صفات والے لوگ ہیں تو یہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ فقال عکاشۃ بن محسن، تو عکاشہ ابن محسن کہنے لگے، امنہم انا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، کیا میں ان میں سے رہوں گا؟ قال نعم، تو حضور نے فرمایا کہ ہاں تم ان میں سے ہو۔ تو فقام آخر، تو دوسرے کھڑے ہو گئے، فقال امنہم انا یا رسول اللہ، کیا میں ان میں سے ہوں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، سبقہ کا بھی ہاں عکاشہ، کہ عکاشہ سبقت لے گئے، اب تمہارے لیے دعا نہیں کر سکتے ہم۔ بعض روایت میں ہے کہ انہوں نے دعا کر دی، دعا کی درخواست کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے نبی آپ دعا کر دیجیے میرے لیے کہ میں ان میں سے ہو جاؤں، تو حضور نے دعا فرمائی اور یہ بھی فرمایا کہ تم ان میں سے ہو، کہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہونے والے لوگوں میں سے وہ ایک ہیں۔ تو بہرحال اس میں جو بڑی فضیلت کی بات ہے وہ یہی ہے کہ داغنے کا جو عمل ہے کہ وہ پسندیدہ نہیں ہے، لیکن یہ بات اس سے پہلے آ چکی ہے کہ ضرورت کے موقع پر داغنے کا علاج بھی جو ہے نا کروایا جا سکتا ہے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب بھی دی ہے، بعض دفعہ بعض مواقع پر یعنی خود حضور نے کیا بھی ہے نا، ایک صحابی کا خون نہیں رک رہا تھا ہاتھ کا، تو وہاں داغا ہے اللہ کے نبی نے، تب جا کر ان کا خون رک گیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ عام حالات میں اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، لیکن ضرورت ہو تو پھر داغنے کا جو ہے نا علاج کروایا جا سکتا ہے۔ بقیہ اس میں جو ہے نا تھوڑی سی تفصیل ہے، وہ ان شاء اللہ العزیز اگلے سبق میں پڑھیں گے، ورنہ پھر 15-20 منٹ نکل جائیں گے ان شاء اللہ۔ ٹھیک ہے، درود شریف پڑھ لیں گے۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم إنا نسألك الصحة والعفة وحسن الخاتمة۔ اللهم إنا نعوذ بك من الشر كله عاجله اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة۔ لا إله إلا الله الحليم الكريم رب العرش العظيم، نسألك موجبات رحمتي وعزائم مغفرتي والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين، اللهم اقض حاجاتنا واقض حاجات المسلمين يا رب العالمين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلي وسلم وبارك على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين۔